رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلاً على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات بر محمد وآل محمد. خداوند عالم کا انتہائی شکر ہے کہ جس نے ہمیں فرش عزا پر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. محرم کا چاند نمودار ہوتی ہی مؤمنین عزاداری کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں. ایک کشش ہے جو انسان کو فرش عزا کی طرف کھینچ کر لے آتی ہے. محسوس کیا ہوگا آپ نے، ایام عزا کا آغاز ہوتے ہی دل بے چین ہونے لگتا ہے کہ کب مجلس میں جائے، کب عزاداری میں شریک ہوں. یہ مجلس و ماتم ایک ماحول سا بن جاتا ہے، ایک فضا غم کی چھا جاتی ہے. انسان بلکہ اللہ کی کتنی ایسی مخلوقات اس وقت ہے کہ جو امام حسین کو یاد کر رہی ہے. ہم مادیات کی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم دیکھ پاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. کتنے ملک اس وقت سید الشہداء کو یاد کر رہے ہیں، کتنی مخلوقات ہیں کہ جو امام حسین کی عزاداری میں مصروف ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اگر بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو امام حسین پر اشک بہا رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ گریہ کر رہا ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر نہیں روئیں گے، ہم اگر عزاداری نہیں کریں گے تو کوئی عزاداری نہیں کرے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. امام حسین کا نام اس دنیا میں بلند ہونا ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے. ہم نہیں تو کوئی اور، انسان نہیں تو کوئی اور مخلوق، مگر امام کا ذکر باقی رہے گا، یہ دائم رہے گا. خدا کا شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے اس دور میں، اس سرزمین پر، اس وقت میں، اس ماحول میں، اس زمانے میں امام حسین کا نام لینے کے لیے ہمارا انتخاب کیا. اس بات پر خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے. عزاداری جیسی نعمت اس عزاداری جیسی توفیق خدا نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے. ایک صلوات بھیجو بر محمد و آل محمد. خداوند عالم نے یہ توفیق ہمیں عطا کی ہے کہ ہم ذکر حسین کر کے عزاداری منا کر اس عزاداری کے ذریعے سے ترقی کے مراحل کو طے کر سکیں. اپنے موضوع کے اندر وارد ہونا چاہتا ہوں جو موضوع جس کا اعلان کیا گیا ہے. بہرحال موضوع تو ایک سنگین ہے مگر باتیں انشاءاللہ سادی سی رہے گی تاکہ میرے نوجوان بھائی بھی میرے بچے بھی بات کو یہاں سے لے کر جائیں. عزاداری جو ہم منا رہے ہیں, کہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں عزاداری کے تمام ارکان کے ساتھ, آج جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں اس کو بیان کرنے سے پہلے بات کو جوڑنے کے لیے, ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, تین لفظ میں نے کل کہی تھی. عزاداری کی بنسبت ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ایک ہے اہتمام عزا, اپنے دل کو آمادہ کر کے انسان عزاداری میں شریک ہو. جو بھی نیت لے کر ہم عزاداری میں آئیں گے عزاداری سے اتنا ہی فائدہ لے جائیں گے. کس نیت سے بندہ حاضر ہو عزا پر, کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو, لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں, خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. کس خلوص کے ساتھ بندہ فرش عزا پر آتا ہے, سب سے پہلے اہتمام عزا, دوسرا انتظام عزا, ظاہری آمادگی بھی, عزاداروں کی سہولیات کا بھی خیال ہے, عزاداروں کی جائے عزاداری کی خدمت کی جائے, کوئی بھی کوتاہ عید الشہداء کی شان میں, یہ ذکر سید الشہداء اپنی شان و شوکت کے ساتھ برگزار ہو, چاہے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہو اپنا رول اس میں نبھائے, یہ ہے انتظام عزا. اور تیسرا احترام عزا, عزاداری کا احترام, تمام ارکان کا احترام. عزاداری میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں بصد احترام ہم اس عزاداری کو آگے بڑھائیں. یہ تین لفظ گزارش کرنے کے بعد آج بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ عزاداری جو ہم مناتے ہیں یہ صرف مقصد نہیں ہے, عزاداری وسیلہ بھی ہے. کاش اس بات کو میں واضح کر سکوں آپ حضرات کے سامنے. عزاداری صرف مقصد نہیں ہے, بے شک گریا کرنا ہے, بے شک مجلسوں میں آنا ہے, بے شک ماتم منانا ہے, بے شک ہمیں سوز و سلام, امام کا ذکر, آنسو بہانا, جلوس اور مجلس, سارے ارکان انجام دینے ہیں, مگر یہ صرف مقصد نہیں ہے, مقصد اور بھی ہے. عزاداری علماء فرماتے ہیں صرف مقصد نہیں ہے, مقصد بھی ہے وسیلہ بھی ہے, مقصد بھی ہے وسیلہ بھی ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے اس امام بارگاہ تک پہنچنا ہے, ڈونگری سے میں چلا, مقصد ہے امام بارگاہ, وسیلہ ہے ٹیکسی, ٹیکسی کے ذریعے میں یہاں تک آ گیا, مقصد یہ ہے, وسیلہ ٹیکسی ہے. عزاداری مقصد بھی ہے, عزاداری وسیلہ بھی ہے. ممکن ہے انسان مختلف وسیلوں کے ذریعے مقصد تک پہنچ جائے, مگر عزاداری کے ذریعے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے اور مقصد تک پہنچنا ہے. مقصد اگر مل گیا ممکن ہے دوسرے راستے سے پہنچ جائے, نہیں. علماء فرماتے ہیں عزاداری موضوعیت رکھتی ہے, یہ اشک عزا بھی ہو, یہ مجالس بھی ہو, مگر یہاں تک محدود نہیں رہنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترقی کے مراحل तय करना है, हमें वहां पहुंचना है जहां इमाम हुसैन हमें ले जाना चाहते हैं। ये आजादारी, ये याद इमाम हुसैन सहारा बनती है कि हम आगे बढ़ें, हम तरक्की करें। कल की बहस आप हजरात के अजहान आलिया में महफूज होंगी। कुरान मजीद की आयत के जरिए हमने बयान करने की कोशिश की कि खुदा हमें एक जगह पर ठहरा हुआ देखना नहीं चाहता। जिस तरह खुदा की शान है, कुल यौमिन हुवा फी शान, खुदा की शान हर रोज एक निराली है, इंसान भी हर रोज आगे बढ़ता नजर आए, हर रोज तरक्की करे, हर मैदान के अंदर अपने कदम को आगे बढ़ाए। ये आजादारी सहारा है। इमाम से राबिता रखना, इमाम को याद करना सहारा देता है कि आगे बढ़ो। छोटी छोटी बातों में भी, कभी आपने गौर फरमाया हो, छोटी छोटी बातों में भी खुदा ने कितना अजर व सवाब रखा है। हमारी तशवीक आगे बढ़े, इस अमल के जरिए हम कुछ कदम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन को याद करना, इमाम को याद करने से क्या उनको कोई फायदा है, या इमाम की याद से हम खुद हमको फायदा हासिल होता है, फायदा पलटकर हमें मिलता है। हदीस में मिलता है ना, जब भी पानी पियो, पानी की पीने के बाद इमाम हुसैन पर दुरूद सलाम भेजो और इमाम के कातिलीन पर लानत भेजी जाए। पानी पीना कितना छोटा सा काम, दिन में इंसान कई मर्तबा पानी पीता है, कई मर्तबा इमाम हुसैन को याद करे। क्यों? इसलिए कि इमाम की याद से, इमाम के जिक्र से, इमाम के जरिए से हम कुछ कदम आगे तो बढ़ सकें, हम तरक्की के मराहिल तो तय कर सकें। इमाम का जिक्र सहारा बनता है कि हम आगे बढ़े, कुछ कदम आगे बढ़ाएं। अजीजों, जिस बात को मैंने कल अर्ज किया, बात को आगे बढ़ाते हुए, कि ईमान में मुख्तलिफ दर्जात पाए जाते हैं, सबके ईमान एक दर्जे पर नहीं है। कोई ईमान के आठवें दर्जे पर जनाबे मिकदाद, ईमान के नवे दर्जे पर जनाबे अबू जर, ईमान के दसवें दर्जे पर जनाबे सलमान। ईमान के दर्जात है ना, हम कहां हैं? इंसान खुद अपना हिसाब लगाए कि हम कहां हैं, और क्या मैं ईमान को आगे बढ़ाने, ईमान की मंजिल में तरक्की करने में कामयाब हो रहा हूं या नहीं। उसी तरह मोहब्बत में भी दर्जात, अहले बैत की मोहब्बत का दम सब भरते हैं, मगर सबके दिलों में एक तरह की मोहब्बत थोड़ी है, सबकी मोहब्बतें एक जैसी थोड़ी है। इसी तरह खुदावंद आलम ने जितनी चीजें खल्क फरमाई, सबकी अहमियत, सबकी अजमत एक जैसी नहीं है, उसमें दर्जात पाए जाते हैं। अंबिया 1,24,000 अंबिया, क्या सबके सब बराबर हैं? जो मर्तबा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जो रुतबा उनका है किसी का नहीं है, जो रुतबा आखिरी नबी का है किसी का नहीं है, उनके बाद सबसे बाफजीलत कोई नबी है जनाब इब्राहिम खलील खुदा शेखुल अंबिया, उनके बाद उलुल अज़्म पैगंबर, उनके बाद 313 रसूल, सबके अंदर दर्जात पाए जाते हैं। अच्छा, कुरान मजीद में भी सारे अंबिया का नाम नहीं आया, मगर 1,24,000 अंबिया हैं। हदीस में मासूमीन ने कहा हमारा अकीदा है उन पर। अच्छा, ये भी पूछता चलो, कितने नबियों का नाम कुरान मजीद में आया है, कितने नबियों के नाम खुदा ने कुरान मजीद में लिए हैं? जाहिर सी बात है, 1,24,000 नबियों का नाम سب کا نہیں ہے، ورنہ تو قرآن نبیوں کے نام سے پر ہو جاتا. 313 بھی نہیں ہے، کتنے نبیوں کے نام ہے. جو لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں میں ان سے مطمئن ہوں کہ اگر وہ جواب دیں گے تو اپنے ذہن سے دیں گے، اور جن کی نظریں جھکی ہوئی ہے وہ چیک جی پی کی جانب رجوع کر رہے ہیں. ایک سلوات بھیج بر محمد والے محمد صلی اللہ. کتنے نبیوں کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں؟ بہرحال کوئی جوان نوجوان بعد میں بھی ہمیں جواب دے سکتا ہے. جتنے بھی نبی ہیں سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے. اچھا، نبیوں کی بحث کو چھوڑتے ہوئے کربلا کی جانب چلتے ہیں. کربلا میں امام حسین کے ہمراہ جتنے بھی صحابہ تھے، اصحاب حسینی، جو بھی اپنی قربانی دینے کے لیے آیا تھا، مشہور تعداد ہے نا 72 شہداء. اچھا، یہ سارے شہداء کیا درجے میں سب کے سب برابر ہیں؟ دیکھیں، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں شہداء کی درجہ بندی کروں، کون کس درجے پر فائز ہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق میرے پاس نہیں ہے. ایسی جسارت ہم نہیں کر سکتے. اگر معصومین کی حدیث کا سہارا نہ ہوتا تو مجھ میں جرأت نہیں تھی یہ بات میں پیش کروں. صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ سب کے درجات برابر نہیں تھے، فرق تھا، تفاوت تھا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے ہم سب کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام. اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، حدیث طولانی ہے، جب چوتھے امام نے جناب عباس کے فرزند کو آتے ہوئے دیکھا، آنکھیں اشکبار ہوئی، جناب عباس کی قربانی کو یاد کیا، رسول کے چچا کو یاد کیا، رسول کے چچا جناب حمزہ ان کی شہادت کو یاد کیا، مولا علی کے بھائی جناب جعفر تیار کی شہادت کو یاد کیا، اور بعد میں جناب ابو الفضل عباس کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے چوتھے امام نے فرمایا، ان للعباس عند اللہ لمنزلتن یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ. جناب ابو الفضل عباس کی منزلت، ان کا درجہ خدا کے نزدیک اتنا بلند ہے کہ روز قیامت تمام شہداء، سارے شہداء یہ تمنا کریں گے، اے کاش ایسا مقام ہمیں بھی مل جاتا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عباس کی فضیلت تمام شہداء میں ایک الگ ہے. میں کسی کے درجات کو بلند یا بالا یا بالا یا پست نہیں کرنا چاہتا، مگر بہرحال معصوم امام نے فرمایا، جان دینے والے تو سب تھے، سب نے قربانی دی، مگر کچھ افراد کے درجات نہایت بلند ہیں. اور کیسے پتا چلے گا کس شہید کا کیا مرتبہ ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ مقتل کا جب جائزہ لیا جائے، مقتل کا مطالعہ کیا جائے. بہرحال بات آ گئی ہے تو عرض کروں، مقتل صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھار مقتل کی کتابیں پڑھنی بھی چاہیے، مراجعہ کرنا چاہیے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آخر میں مصائب میں بیان ہوتی ہے، توجہ نہیں ہو پاتی اس پر، کہ ہر شہید کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک درجہ ہے. اور کس طرح سے معلوم ہوگا؟ شہید تو شہید کے ساتھ بہت شہداء تعداد مشہور ہے نا، سب کے سرحانے شریف لائے تھے کیا؟ سب کی لاشوں کو امام نے اٹھایا تھا؟ موجود تھے، سب نے مل کر ان شہداء کے لاشے کو سنبھالا. مگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کی شہادت کے موقع پر امام بنفس نفیس تشریف لائے، اور اس شہید کے روح کے پرواز ہونے کے بعد امام نے کچھ بیان کیا. وہ بیان کرنا صرف امام کی کیفیت کو نہیں بتا رہا، شہید کے درجے کو بتا رہا ہے. غور طلب بات ہے، بہرحال یہ بیان نہیں ہوتا زیادہ. جناب عباس کے سرحانے امام نے کیا فرمایا، حر کے سرحانے امام نے کیا فرمایا، جناب علی اکبر کے لاشے پر امام نے کون سے جملے ادا کیے، جناب حبیب کے جنازے پر امام نے کیا بیان کیا. یہ امام کا بیان کرنا صرف امام کی کیفیت کو نہیں بتاتا، اس شہید کا درجہ بھی. حبیب سے کہا تھا نا، للہ درک یا حبیب لقد کنت تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. حبیب کا درجہ بتا رہا ہے کہ سارے اصحاب سب با وفا ہیں، سب کے سب جانثار ہیں، مگر حبیب کی بات ہی الگ ہے. آج بھی الگ ہے نا ان کی قبر. اے حبیب، تو ایک رات میں قرآن ختم کر دیا کرتا تھا. یہ حبیب کا درجہ بیان کر رہے ہیں امام کہ اصحاب کے درمیان حبیب کی منزلت کیا ہے. جناب علی اکبر کے جنازے پر کہا تھا نا، علی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے. ایک بوڑھے باپ نے یہ زخم اٹھایا، میں بھی مصائب کی منزل پر نہیں ہوں، آپ کی آنکھیں بے شک اشکبار ہو، مگر جو بیان کرنا چاہتا کے بعد ایک بوڑھے باپ کا یہ کہنا تیرے بعد زندگی پر خاک ہے، اس بات کو بیان کرتا ہے کہ علی اکبر کتنے نزدیک تھے اپنے بابا سے. امام حسین کی زندگی میں علی اکبر کا کیا مقام تھا، یہ شہید کا درجہ امام بیان کر رہے ہیں. الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی. مطلب کیا کہ جناب عباس کی شہادت کے بعد امام حسین نے جنگ نہیں کی، بے شک ایسی جنگ کی ہے کہ فوجیں بھاگنے پر مجبور ہوئی. ایک پیاسے کی جنگ، ایک داغ دیدہ کی جنگ، اتنے زخم اٹھائے ہوئے فرد کی جنگ، اور امام نے بلایا بھی تھا آؤ میرے شیر و حسین کی جنگ کو دیکھو. امام جنگ بھی کر رہے ہیں، مولا کمر ٹوٹ گئی، یہ اپنی صرف کیفیت نہیں ہے، عباس کا درجہ میں بیان کر رہا ہوں کہ عباس کا جانا اتنا شدید تھا میرے لیے، اس کا مقام یہ تھا کہ بھائی کی جدائی اور میرا کمر ٹوٹنا. بہرحال جناب عباس کا جو مرتبہ ہے وہ کسی شہید کا نہیں ہے. جان دینے والے تو سب ہیں، مگر درجات سب کے مختلف ہے، اور کیسے معین کیا جائے یہ بہت سخت منزل ہے. بہرحال کچھ نمونے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. تو امام کے اعداداروں میں بھی بطور درجات پائے جاتے ہیں. جو امام کے اعداداری کرتا ہے کہ سب کے سب برابر ہیں، نہیں، عزاداری میں بھی، عزاداروں میں بھی درجات پائے جاتے ہیں. کون کس منزل پر ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس منزل پر ہیں. ہمیں اس عزاداری کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، اپنا درجہ بلند کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. عزیزو، بات یہاں تک آ پہنچی. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے خداوند عالم نے انسانوں کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں رکھی ہے کہ اگر انسان ان صلاحیتوں کا بخوبی فائدہ اٹھائے تو اتنا آگے بڑھ سکتا ہے، اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے. اور اگر ان صلاحیتوں کو استعمال میں نہ لایا تو اتنا پست ہو سکتا ہے کہ حیوان سے بھی بدتر ہو جائے. بات نہیں ہے آپ کے سامنے. دیکھیں انسان کو خداوند عالم نے ایک بدن دیا ہے اور بدن کی خواہشات دی ہے جسے غریزہ کہتے ہیں، جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، اور بھی بدن کی جو ضروریات ہیں، بدن بھی دیا ہے، غریزہ بھی دیا ہے. غریزہ یعنی خواہشات، بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو خواہشات ہے، خدا نے یہ دو چیزیں انسان کو دی ہے. اور اتفاقاً یہی دو چیزیں حیوان کو بھی دی ہے، حیوان کو بھی بدن دیا، بدن کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے خواہشات بھی دی ہے. بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، حیوان کو بھی لگتی ہے، پیاس ہمیں بھی لگتی ہے، پیاس اسے بھی لگتی ہے. گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا انسان کی غریزے میں ہے، حیوان بھی اسی طرح. اگر انسان صرف ان دو چیزوں پر ہی فوکس کر کے اسی پر ہی اپنی زندگی کو گزار دے، بدن ہی دکھے اسے اور بدن کا غریزہ، تب انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، فرق نہیں رہ جاتا. خداوند عالم نے ایک تیسری چیز سرمائے کے طور پر انسان کو دی ہے، ایک کیپیٹل انسان کو خدا نے عطا کیا ہے کہ جو الگ کرتا ہے انسان کو حیوان سے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل، شعور، فکر، فہم، دل و دماغ، اچھا اور برا اس کو سمجھنے کی طاقت، کیا بہتر ہے کیا بدتر ہے یہ سمجھنے کی طاقت. خلاصہ کہوں تو اختیار خدا نے انسان کو دیا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے بہتر راستہ بھی چن سکتا ہے، برا راستہ بھی چن سکتا ہے. یہ چیز ہے جو حیوان سے انسان کو الگ کرتی ہے. اگر ہم اس تیسرے سرمایے سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں تو حیوان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. دیکھیں فرق ہے، بہت بہتر طریقہ سے، بہت بہتر طریقے سے ایک فارسی شاعر نے ایک بہت خوبصورت مثال کے ذریعے اس بات کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. بات فارسی شاعر کی ہے، فارسی شعر کو گجراتی زبان اردو مجمعے کے سامنے اردو میں بیان کرے گا، بتائیں بات کیا ہوگی، کیا حال ہوگا. مگر یہ آپ کی حسن سماعت ہے کہ جو آپ بہتر سن رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں میں زحمت نہ ہو. ایک بار آواز بلند صلوات. اللہ صلی علیہ. اور ایک بہتر صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد حسین. فارسی کے ایک شاعر گزرے ہیں جسے کہتے ہیں مولوی یا مولانا رومی. انہوں نے اپنی کتاب مثنوی میں اشعار کی صورت میں مختلف داستانوں کو پیش کیا، ایسی چھوٹی چھوٹی داستان کے جو سبق آموز ہو، ایک میسج اپنے اندر سمائے ہوئے ہو. وہ لکھتے ہیں ایک داستان کے اندر کہ ایک شخص کے یہاں اس نے اپنے گھر پر ایک گائے کو پالا تھا، اپنے یہاں ایک گائے کو رکھا تھا، ہر روز اپنی گائے کو اپنے گھر کے تبیلے میں سے نکال کر لے جاتا تھا چرنے کے لیے اپنے کھیت میں. اکیلی یہ گائے، اتنا بڑا کھیت، ہرا بھرا کھیت، اس میں جا کر یہ گائے پیٹ بھر کے کھایا کرتی تھی. کھانے کے بعد ہر روز شام میں یہ شخص اپنی گائے کو گھر پہ لا کر تبیلے میں بند کر دیا کرتا، ہر روز کا یہ روٹین. گائے کو کھولنا, دن بھر چرنا, رات میں اس کو تبیلے میں بند کر دینا. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. دن بھر گائے کھانے کے بعد, ہری گھاس کو چرنے کے بعد جب گھر پر آتی تھی تو یہ گائے رات بھر اس فکر میں رہتی تھی کہ کل میرا مالک تبیلے کے دروازے کو کھولے گا یا نہیں. اگر وہ کھولنا بھول گیا تو میں تو بھوکی رہوں گی نا. چلو اس نے دروازہ کھول بھی لیا, میرے جانے سے پہلے کھیت میں اور کوئی پہنچ گیا تو وہ تو ساری گھاس کھا جائے گا, میں بھوکی رہ جاؤں گی. یا نہ کوئی اور وجہ ہو گئی, ساری گھاس چل گئی تو میرے کھانے کا کیا ہوگا. ایسی ٹینشن, ایسی فکر اسے ستاتی تھی. رات بھر اتنی فکر میں وہ رہتی تھی کہ جو دن بھر کھایا تھا وہ سب گل جاتا تھا, پوری گل جاتی تھی گائے. داستان ہے بہرحال, حقیقت تھوڑی ہے. آپ ایسے سن رہے ہیں جیسے کوئی حقیقت ہو, کوئی معجزہ نہیں ہے, داستان ہے. رات بھر اس طرح سے فکر میں گل جاتی تھی. صبح اٹھتے ہی مالک آتا تھا, دروازہ کھولا, اس گائے کو نکالا, جیسے دیکھا نہیں ابھی دنیا اپنی جگہ پر ہے, کھیت بھی ہرا بھرا ہے, اتنی گھاس ہے, بس وہ کھانا شروع کرتی تھی. بھوکھی گائے جب کھانا شروع کرے, وہ بھی ہری گھاس, اتنا پیٹ بھر کے کھاتی تھی کہ پھر سے موٹی ہو جاتی تھی. رات میں گئی تبیلے میں, پھر سے وہی خیال, وہی فکر, پھر سے گل جاتی تھی. صبح اس کا مالک کھولتا تھا, یہی چلا کرتا تھا, بس داستان ختم. مولانا اس میں میسج کیا ہے, پیغام کیا ہے؟ یہ فارسی شاعر نے, مولانا رومی نے آگے یہ لکھا کہ یہ داستان گائے اور کھیت کی نہیں ہے. اس داستان کے اندر کھیت سے مراد یہ دنیا ہے اور گائے سے مراد انسان کا نفس ہے. انسان کا نفس ہے. انسان اگر فکر کرے, غور و فکر کرے, اس کی عمر ابھی تک جتنی ہے, مثال کے طور پر میری 40 سال, 40 سال تک خدا نے رزق دیا, خدا نے مختلف بیماریوں سے بچایا, حادثات سے محفوظ رکھا. اب جتنی عمر بچی ہے خدا اس میں بھی دے گا. اتنا توکل ہے کیا میرے دل میں؟ وہ رازق جس نے اب تک دیا, کیا وہ دینا بھول جائے گا؟ کیا وہ عاجز ہو جائے گا کہ مجھے نہیں دے گا؟ کیا میرے حصے کا رزق کوئی اور کھا جائے گا؟ کیا یہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ کیا میں اور نہیں حاصل کر پاؤں گا؟ یہی فکر, یہی خیال جو اس گائے کو رات میں آتے تھے. انسان اگر سوچے اس دنیا کے اندر صرف مادی دنیا, مادی نعمتیں ہی انسان کا ہم و غم بن جائے, تو اس گائے میں اور اس انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا, فرق نہیں رہتا. انسان فکر کرے, کورونا جیسی بیماری آ کے چلی گئی, ہم سب زندہ ہیں, غم حسین منا رہے ہیں, کیا کوئی کم نعمت ہے؟ وہی خدا ہمیں اور حادثات سے بچائے گا. یہ توکل ہے میرے دل میں. انسان کو چاہیے کہ صرف مادیات کی فکر میں نہ رہے, صرف اس بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہی اپنی پوری انرجی خرچ نہ کر دے, کچھ اور بھی خدا نے ہمیں دیا ہے جسے ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. یہ روح بھی خدا نے دی ہے, یہ عقل و شعور بھی خدا نے ہمیں دیا ہے. کیا روحانیات کی میدان میں میں نے ترقی کی ہے؟ کیا صرف جسم و جسمانیات ہی میرا ہم و غم ہے؟ یہ امام حسین کی عزاداری ہمیں اس ترقی کی جانب لے جاتی ہے. انسان فکر تو کریں, سوچے, غور کرے کہ ہم کیا عزاداری کو سہارا بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں یا جہاں ہیں وہاں پر ہی ٹکے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں, عرض کرتا ہوں میرے بچوں کے لیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ترقی پائی جاتی ہو, ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہو. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بس جیسے تھے ویسے ہی اپنی جگہ پر، پار سال بھی ایسے ہی تھے، اس سے پہلے کے سال بھی ایسے ہی تھے، اگلے سال بھی ویسے ہی رہیں گے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہاں تھے وہاں سے اور نیچے چلے جاتے ہیں، ترقی کی منزل، تنزل کی منزل اور رکود کی منزل، ٹھہر جانا۔ دیکھیں اگر آسمان سے، میں مثال عرض کرتا ہوں، آسمان سے پانی برستا ہے، آسمان سے پانی برسا، اگر یہ جاری ہوا ندی نہر دریا کی صورت میں، اگر اس کا سفر جاری رہا، یہ آگے بڑھا تو ترقی کر کے سمندر کے ساتھ مل جائے گا یہ پانی۔ آسمان سے گرنے والے والا پانی اگر آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، سمندر کے ساتھ جا کے مل جایا کرتا ہے۔ اگر یہی پانی ایک تالاب میں گرے، ایک گڑھے میں گرے، اسی پر ٹھہر جائے، کچھ ٹائم تک رکھا رہے، گڑھے کا پانی وہ کب تک صاف ستھرا رہے گا؟ متعفن ہو جائے گا، بدبو آ جائے گی، خراب ہو جائے گا۔ ٹھہرا ہوا پانی بھی زیادہ دنوں تک اچھا نہیں رہتا۔ اچھا اگر یہ پانی آسمان سے گرا اور کسی ندی نالے میں، کسی ندی نہر میں بہنے کے بجائے کسی نالے میں، گندے پانی میں شامل ہو گیا، تو بھی آسمان سے تو صاف ستھرا تھا مگر نجاست میں تبدیل ہو گیا۔ بات واضح ہے؟ پانی ایک ہی ہے جو آسمان سے برس رہا ہے، اگر ترقی کرے تو کہاں تک پہنچ جائے، تنزلی کرے تو نجس ہو جائے، اور اگر ٹھہرا رہے تو اس میں بدبو آ جائے، سڑ جائے۔ پانی کی مثال میں نے دی، اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، مگر انسان وہ مخلوق ہے جس کے پاس اپنا کوئی اختیار ہوتا ہے۔ خدا نے یہ پاور ہمیں دیا ہے، یہ اختیار ہمیں دیا ہے، اے انسان تو اپنی جگہ ٹھہر کے مت رہنا، ورنہ تو بھی ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح متعفن ہو جائے گا۔ اگر اپنی منزلت سے اگر پستی کی جانب سفر کیا، تنزلی کی طرف گیا، تو حیوان سے بدتر ہو جائے گا۔ تیرے اندر اختیار ہے، تو آگے بڑھ، آگے بڑھتا جا، ترقی کرتا جا۔ اتنی صلاحیت میں نے تجھے دی ہے کہ تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے۔ ایک صلوات بھیج بر محمد والے محمد، صلی علی محمد۔ یا مجھے بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے، یوں یعنی میں اشارہ کروں، یوں آپ آگے تشریف لائیں، بر محمد والے محمد صلوات، صلی علی ایک بہتر صلوات بھیج بر محمد والے محمد۔ ایک بہتر صلوات بھیج بر محمد والے محمد۔ خداوند عالم نے انسان کو ایک ایسی طاقت دی ہے، ایسا پاور دیا ہے کہ انسان اس دنیا میں نہ تو مجبور ہے، یہ عقیدہ باطل ہے کہ جسے رائج کیا گیا بنی امیہ کے زمانے میں، کہ ہم تو مجبور ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم نہیں کرتے، ہم سے کروایا جا رہا ہے، ہماری مثال تو کٹ پتلی کی مانند ہے، بس خدا ہمیں چلا رہا ہے، اگر ہم سے اچھے کام ہو رہے ہیں خدا کرا رہا ہے، اور اگر برے کام بھی ہم کر رہے ہیں تو بھی خدا کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے کہ ہم مجبور ہیں، نہیں، جبر کا عقیدہ ہمارے یہاں باطل ہے۔ اچھا اس کے مقابلے میں کیا 100% خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے؟ دنیا میں 100% ہم آزاد، چاہے جو کچھ کرے، انسان اگر چاہے تو خود ہی اپنے آپ کو خدا کہنے لگے کہ آزاد ہیں ہم. نہیں, 100% آزادی بھی نہیں ہے اور بالکل مجبور بھی نہیں ہے. ایک درمیانی راستہ. معصومین نے جو عقیدہ ہمیں تعلیم کیا ہے, لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین, نہ ہی ہم آزاد نہ ہی ہم مجبور, ایک بیچ کا راستہ ہے جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے. اچھے بیچ کا راستہ کیا ہے؟ ایسی بحث ہے یہ جبر و تفویض کی, حسن و قبح عقلی کی, عدل الہی کی, یہ ساری بحثیں اس کے اندر وارد ہونے کا نہ تو موقع اور محل ہے اور نہ ہی یہ جگہ مناسب ہے کہ پورے مجمع میں جہاں ہر طرح کے افراد ہیں, بچے ہیں, جوان ہیں, بزرگ ہیں, ماں بہنیں ہیں, سب جگہ سب کے لیے بات واضح کرنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں. ہمارے استاد نے مثال بیان کی کہ دیکھیں جب بچہ بڑا ہو جائے تو بچوں کے لیے گاڑی کا لائسنس بناتے ہیں, ہمارے فرینچ میں اسے پرمٹ کہتے ہیں, ڈرائیونگ کا لائسنس, لائسنس ہی کہتے ہیں نا, ڈرائیونگ لائسنس. جب بچے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہم نے لے لیا, بچے کے لیے ہم نے کار بھی خرید لی, ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کار خریدی, اس کا لائسنس بھی لیا اور بچے سے کہا جاؤ بیٹا اب اسے چلاؤ. آپ بائک کا ایگزامپل لے سکتے ہیں, اسے چلاؤ, تم جہاں جانا ہو جا سکتے ہو, اپنی سہولت کے لیے تم اسے استعمال کر سکتے ہو. عزیزو, اس مثال کو آگے بڑھانے سے پہلے بات یہاں پر تھی نا, نہ ہی ہم مجبور ہیں نہ ہی ہم آزاد. خداوند عالم نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے سب اس کی جانب سے ہے. اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, تو اس کی دی ہوئی توفیق ہے, اور اگر گناہ کرتے ہیں, گناہ کے وسائل بھی ہمارے پاس ہیں نا, اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس میں خداوند عالم کا کوئی رول نہیں ہے, اس میں صرف ہماری خطا ہے. میں قرآن مجید کی آیت پڑھوں, خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے, ایک صلوات بھیجے بر محمد والے محمد, آیت کا لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے, صحیح طرح سے پڑھ سکوں اس لیے میں نوٹ کر کے لایا ہوں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, سورہ نساء کی 19ویں آیت. خداوند عالم فرماتا ہے جو بھی نیکیاں تم کرتے ہو تمہاری طرف نعمتیں آتی ہے وہ ہماری طرف سے ہے, اور جو بھی سیئات ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے. نیکیاں جو بھی ہم کرتے ہیں خدا کی جانب سے, اور برائیاں جو ہم سے سرزد ہوتی ہے وہ خود اپنی جانب سے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے خدایا اگر نیکیاں تیری طرف سے ہیں تو پھر برائیاں بھی, اور اگر برائیاں ہماری طرف سے ہیں تو پھر نیکیوں کی کریڈٹ تو کیوں لے جا رہا ہے. بہرحال اس بات کو واضح کرنے کے لیے, اس بات کو بیان کرنے کے لیے علماء نے یہ مثال قائم کی کہ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو ایک گاڑی دیتا ہے, ایک کار دیتا ہے, اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے, اس کو سواری دی کہ جاؤ تم اس سے اپنی سہولیت کے مطابق اسے یوز کرو. اب یہ کسی بیمار کو گاڑی سے اسپتال پہنچا لیتا ہے, اس کی جان بچ گئی, اس کی فیملی والے کیا کہیں گے؟ خدا کا شکر ہے, خدا نے تمہیں توفیق دی کہ تمہارے باپ نے تمہیں گاڑی لے کے دی کہ تم نے ایک بیمار کی جان بچائی. وہ بچہ بھی اس میں شامل, اس کے باپ کو بھی لوگ دعائیں دیں گے, سمجھدار تھا تمہارا باپ جو تم نے جس نے تم کو گاڑی دی. اچھا خدا نہ خواستہ یہ بیٹا کار چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ کر جائے تو سامنے والے کو زخمی کیا، نقصان پہنچایا، تو اب دنیا کے کسی بھی قاعدے میں ایسا نہیں ہے کہ بیٹا اگر ایکسیڈنٹ کرے تو اس کے باپ کو پکڑ کے لے جائے کہ تم نے گاڑی دلائی تھی اس لیے ایکسیڈنٹ کیا، بچے کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، ہرگز نہیں ہوتا۔ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ بیٹے کی غلطی، اگر کسی کی جان بچائے گا تو کریڈٹ لینے میں اس کا باپ بھی شامل۔ اسی طرح سے انسان اگر اچھے کام کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، توفیق اس کی جانب سے ہے، اگر برائی کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو خود انسان کی اپنی غلطی ہے، انسان کی اپنی جانب سے ہے۔ انسان اپنے اختیار کے ساتھ اپنے راستے کو انتخاب کرے گا، مجھے ترقی کی منزل پر جانا ہے، ٹھہرے رہنا ہے، یا تنزلی کی طرف جانا ہے۔ بات کو بس یہاں روکتے ہوئے، انشاءاللہ کل یہاں سے بات آگے بڑھے گی کہ اپنے اختیار سے انسان کس طرح سے ترقی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے۔ امام حسین کی کشتی کی خاصیت ہی یہی ہے کہ سرعت کے ساتھ ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے، اس کی گنجائش بھی بہت زیادہ۔ کربلا، کربلا، دیکھیں کربلا کی سرزمین، خدا ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب کرے۔ واقعا کربلا ایک ایسی جگہ ہے جو ہے تو دنیا میں مگر جنت کا ایک حصہ ہے، بلکہ جنت کے ساتھ بھی اسے کمپیر نہ کیا جائے، بلکہ بالا تر شے ہے کربلا۔ کون سی جگہ ہے؟ ایک حدیث پڑھنے سے پہلے کچھ مصرے یاد آ رہے تھے، بلکہ میں نوٹ کر کے بھی لایا ہوں۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا تک آپ لوگوں کو لے جانا ہے، کربلا کی یاد ہمیں آج منانا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ رنگے سحر میں جب شب ہجرت بدل گئی، رنگے سحر میں جب شب ہجرت بدل گئی، نفس علی میں مرضی قدرت بدل گئی، کس آئینے میں کر لیا سنگار حر بتا، کس آئینے میں کر لیا سنگار حر بتا، ایک رات میں خطاؤں کی صورت بدل گئی، کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹھہر گیا، کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹھہر گیا، جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی، اب بعد ایک صلوات بھیجے بر محمد والے محمد صلی اللہ۔ بسم اللہ نعرہ لگا سکتے ہیں، نعرہ حیدری، اب بادشاہ مملکت صبر ہے حسین، اب بادشاہ مملکت صبر ہے حسین، ایوب اب تمہاری حکومت بدل گئی، جولے میں بے زبان کا اکتا گیا تھا دل، جولے میں بے زبان کا اکتا گیا تھا دل، مقتل میں آ گیا تو طبیعت بدل گئی، اختر خدا سے مانگنے جنت میں گیا، اختر خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں، اختر خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں، دیکھا جو کربلا کو تو نیت بدل گئی۔ کربلا ایک ایسی سرزمین، ایک حدیث مرحوم شیخ طوسی اپنی امالی میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین اپنے اس مقام سے جو خدا کے نزدیک ہے، وہاں سے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ اپنے زائرین پر نظر ڈالتے ہیں۔ زیارت میں جانے والا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، یہ حدیث کے جملے ہیں کہ امام دیکھتے ہیں اپنے زائرین کو، امام آشنا ہیں اپنے زائرین سے، ان کے نام سے، ان کے باپ کے نام سے، ان کے حالات سے امام واقف ہیں. یہی نہیں، امام یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کی نظر میں اس زائر کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. امام دیکھتے ہیں صرف زائر کا ہی یہ مقام نہیں ہے، بلکہ امام حسین، حدیث کے جملے ہیں، امام حسین اپنے ہر رونے والے کو دیکھتے ہیں. رونے والا، اپنی جگہ پر آنسو بہانے والا، بس یہ سمجھے کہ مولا مجھے دیکھ رہے ہیں. یہی نہیں، بلکہ امام استغفار کرتے ہیں اپنے اوپر رونے والے کے لیے، اپنے آبا و اجداد سے کہتے ہیں مجھ پر گریہ کرنے والوں کے حق میں استغفار کریں. خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کی آنکھیں نم ہیں. بھلا ہو سکتا ہے آنکھیں خشک ہو، دوسری محرم کی شب آ گئی. دوسری محرم وہ تاریخ ہے کہ جب امام کا قافلہ چلتے چلتے ایک مقام پر رک گیا، امام کی سواری آگے نہیں بڑھی. امام سات گھوڑے بدلتے ہیں، جب سواری آگے نہیں بڑھی، کسی سے سوال کیا اس سرزمین کا نام کیا ہے، جواب ملا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، اور کوئی نام اسے نئے نوا کہتے ہیں، اور کوئی نام ہے اسے شط فرات کہتے ہیں، اور کوئی نام ہے اسے تف کہتے ہیں. کیا امام نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ جانتے تھے، مگر امام چاہتے تھے کہ اہل حرم کے کانوں میں آہستہ آہستہ کربلا کا نام پہنچے. جب آخر میں کسی نے کہا مولا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں، امام نے قافلہ روک دیا. بس اب یہاں ہی ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں پر ہی ہمیں قتل کیا جائے گا، یہاں پر ہی ہماری لاشوں کو پامال کیا جائے گا، یہاں پر ہی ہمیں دفن کر دیا جائے گا. بس عزیزو، امام نے یہاں پر رکنے کا ارادہ کیا. پاس میں رہنے والے قبیلے کو بلایا. بنی اسد نے جب امام سے ملاقات کی، امام نے اس زمین کو خریدنے کی بات کی. بنی اسد کہتے مولا آپ ہمارے مہمان، جب تک جی چاہے آپ یہاں رہ سکتے ہیں. مولا نے کہا نہیں، ہم یہاں کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے نہیں آئے، ہمیں ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے. اس سرزمین کو امام نے خریدا، اور خریدنے کے بعد اس کی قیمت ادا کی، اور اسی سرزمین کو انہیں واپس ہبا کر دیا، مگر کچھ شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ تھی، اے بنی اسد کے لوگوں، جب ہمیں قتل کر دیا جائے تو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. امام نے دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی. جب امام کو اطمینان نہ ہوا، بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، اے بیبیوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائے، خوف میں آ جائے، تم آنا اور ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا. جب بیبیوں کو نصیحت کرنے کے بعد بھی اطمینان نہ ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، اے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ خوف کے مارے ہمیں دفن نہ کر سکے، تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. عزادار سب کو نصیحت کرنے کے بعد، وصیت کرنے کے بعد، امام نے فرمایا اب جب ہم قتل ہو جائیں گے تو ہمارے زائر یہاں پر آئیں گے. اے زیارت کرنے والوں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو، مولا نے اس وقت ہمیں یاد کیا. جب ہمارے زائر آئیں گے انہیں 3 دن تک اپنا مہمان بنانا، اور انہیں ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جن کے بیٹے 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے. مولا خود بھوکے پیاسے رہے، اپنے زائر کو بھوکا پیاسا برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. وصیتیں کی، لو عزیزو، بس جناب زینب نے اس جب بھی اس کربلا پر قدم رکھا ایک آندھی چلی, تھوڑی دیر کے لیے بی بی زینب کے سر سے ردا ہٹی, جناب زینب دوڑ کر آئی, بھیا اس کی سرزمین پر قیام کیا ہے, یہ کس جگہ ہم آ گئے ہیں, جب سے یہاں پر آئے ہوں دل بے چین ہو رہا ہے, بھیا چلو یہاں سے چلو. جناب زینب سے کہتے, نہیں بہن, یہ وہی جگہ ہے جس کا وعدہ ہم نے بچپن میں کیا, یہ وہی سرزمین موعود ہے کہ جہاں پر ہمیں قیام کرنا ہے, یہاں پر ہی ہمارا مقتل ہے. اے بھیا بس اب رکنا ہی ہے, بس یہاں پر خیمے لگائے گئے. جیسے ہی رات ہوئی, رات کی تاریکی میں پھر سے بہن بھائی کے پاس آئی, اے بھیا اس رات کے اندھیرے میں مجھے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی, اس طرح سے رو رہی ہے, اس طرح سے گریا کر رہی ہے جیسے اس کا جوان دنیا سے جا چکا ہو. بی بی سے خطاب کرتے ہوئے مولا نے کہا, اے بہن زینب, یہ اور کوئی نہیں اپنی ماں فاطمہ ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ قتل گاہ تک رہے گی. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. خدایا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما, ہمارے آنسو کو رومال سیدہ میں جگاتا کر, دنیا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کر, اس سال بہتر طریقے سے عزاداری کو انجام دینے کی توفیق عطا کر. خدایا امام کے حقیقی چاہنے والے حقیقی عزادار بننے کی ہمیں توفیق عطا کر. خدایا تمام عزاداران حسین کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما, وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا حسین.